اسے ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابیہ تھیں جمیلہ بنت عبداللہ، ان کی شادی ہوئی ثابت بن قیس سے، لیکن شوہر پسند نہیں آیا، کسی طرح اپنے آپ کو اس پر راضی نہیں کر سکتی تھی اس کے ساتھ رہنے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی لا انا ولا ثابت لا یجمع رأسی ورأسہ شیئن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہم ایک جگہ پر ہو ہی نہیں سکتے، لا انا ولا ثابت، اور وجہ کیا تھی، انہیں ثابت کی شکل ناپسند تھی، ان کو دیکھ نہیں سکتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم وہ باغ واپس کرتی ہو جو مہر میں تمہیں ثابت نے دیا تھا، تو انہوں نے کہا ہاں، اور وہ کہنے لگی وہ بھی کرتی ہوں اور وہ سب کچھ بھی دینے کو تیار ہوں، یعنی جو وہ لینا چاہتا لیکن میری جان چھوڑ دے، یعنی وہ بھی جواب میں کیا کہنے لگی، وہ باغ بھی دیتی ہوں اور کچھ اور بھی دینے کو تیار ہوں اگر دینے کی ضرورت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ ثابت کو واپس کر دیا اور ان کے درمیان علیحدگی کرا دی. تو خلا کیا ہے؟ ناپسندیدگی کا اظہار عورت کی طرف سے ہو. اگر مرد ناپسند کرتا ہے تو اس وقت جب وہ طلاق دے گا تو پھر مہر نہیں واپس لے سکتا، پھر مہر عورت کا حق ہوگا، اور اسے کیا حکم دیا کہ صبر کرے، اگر بالکل برداشت سے باہر ہو تو پھر طلاق دے، کیونکہ بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرنے والی پر جنت حرام ہے. بغیر کسی سبب کے ایسے ہی کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق لے لے یا اس سے مطالبہ کرے کہ تم مجھے طلاق دو، سخت ناپسندیدہ ہے. عورت کو خلا کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کراہت اور ناپسندیدگی آخری حد تک پہنچ جائے کہ حقوق زوجیت میں اللہ کی پابندی کرنا مشکل ہو. حقوق زوجیت یعنی جسمانی تعلق ناممکن ہو جائے کہ ایک عورت اپنے شوہر کو کسی طرح بھی برداشت نہ کر سکے، آخری حد ہو جائے، یعنی چھوٹی موٹی بات نہیں کہ پہلے تو بہت پسند تھا پھر کوئی بات ایسی تو کہا اب مجھے پسند نہیں، پھر دوسرے دن کا نہیں ٹھیک ہے، پھر اگلے دن کا نہیں کوئی پسند نہیں، تو یہ مذاق ہوگا. ہاں اگر واقعی جینوئن ریزن ہے کہ کوئی صورت ہے ہی نہیں موافقت کی، تو اس صورت میں اجازت ہے کہ پھر جو لیا ہے اسے دے دو اور الگ ہو جاؤ. ہاں اگر مرد جان بوجھ کے تنگ کر رہا ہے عورت کو کہ عورت طلاق مانگے تاکہ اسے حق کے مہر واپس کرنا یعنی دینا نہ پڑے، تو ایسی صورت میں عورت سے معاوضہ لینا حرام ہے. یعنی ارادہ مرد کا ہے کہ وہ چھوڑے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، اس لیے نہیں چھوڑنا چاہتا کہ مہر دینا پڑے گا، تو وہ عورت کو اس طرح پریشرائز کر رہا ہے کہ عورت کہے کہ اچھا مجھے خلا دے دو، میں خلا لیتی ہوں، تو اس صورت میں اپنا دیا ہوا مہر واپس لے لے، تو یہ جو واپسی ہے یہ حرام مال ہوگا، کیونکہ یہ عورت کا حق تھا. ناپسند بھی خود مرد کو ہے یعنی عورت، اور طلاق خود دینا چاہتا ہے لیکن اسے یہ ڈر ہے کہ پھر اس طرح مہر جو ہے وہ دینا پڑے گا، اس لیے عورت کو اس طرح زج کرتا ہے کہ کسی طرح وہی مانگ لے اور مال بھی مل گیا اور کچھ بھی نہ بگڑے اور سارا ظلم عورت سہے. ایسا کرنا ظلم ہے اور وہ مال حرام ہے اور اللہ کی نافرمانی کا بھی مرتکب ہے. یاد رکھیں خلا سے ایک طلاق بائن ہوتی ہے. طلاق بائن، بائن کا کیا مطلب ہے؟ جس میں مرد رجوع نہیں کر سکتا. یعنی اگر کسی عورت نے خلا لی، اب شوہر دوبارہ چاہتا ہے کہ رجوع کر لے، تو مرد کو رجوع کا حق نہیں. ہاں دوبارہ شادی ہو سکتی ہے اگر عورت رضامند ہو. تو اور اس کی عدت ایک ماہ ہوتی ہے. اور ایک ماہ کیوں؟ تاکہ صرف یہ پتہ چل جائے کہ عورت پریگننٹ نہیں ہے. نابالغ لڑکی کی طرف سے باپ خلا قبول کر سکتا ہے بشرطے کہ بچی کے نقصان کا اندیشہ ہو، اس لیے کہ خود اپنے بارے میں وہ فیصلہ کرنے کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتی. یعنی ناسمجھ بچی چونکہ خود اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی، اس لیے ماں باپ پھر بیچ میں شریک ہوں. الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، حدود اللہ. فان خفتم اللہ یقیم حدود اللہ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، یہ تم کون ہے یہاں، کس کو ڈر ہو؟ ولی، ولی کی طرف اشارہ ہے. اگر تمہیں ڈر ہو کہ اللہ یقیم حدود اللہ، یہ بچے آپس میں اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے. حدود اللہ یہاں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ اگر عورت فدیہ دے دے، بدلہ دے دے اس کا. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تعتدوها، ان سے آگے مت بڑھو. ومن يتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں. یعنی جو ان اصولوں کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرے گا، کسی پہ ظلم اور زیادتی کرے گا، تو ایسے لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے. یعنی مثلاً ایک مرد بہت کلیور ہو سکتا ہے، عورت کو اس طرح مجبور کر کے اس سے خود طلاق دینے کی بجائے اس سے دل والے کھلا طلب کروا لے، تو بظاہر دیکھنے میں تو عورت پہ ظلم ہو رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایسا کرنے والے خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اس سے ایک اور سکون دیا، ایک سہارا دیا کہ کوئی عورت جس پر اس قسم کا ظلم ہو رہا ہو وہ صبر کرے، اور وہ سمجھے کہ اس پر نہیں، کرنے والے پہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کی پکڑ ہوگی. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ مرد اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے. کون سی طلاق؟ یہاں تیسری طلاق کی بات ہو رہی. اب طلاق مرتان ہو چکی، اب کیا ہے؟ کیا ہے؟ ان طلقہا سے مراد کیا ہے؟ تیسری. یہ یاد رکھنے کی بات ہے یہاں. اگر تیسری طلاق دے دیتا ہے، یعنی پکی طلاق ہو گئی، اب فلا تحل له من بعد، اب اس کے بعد عورت حلال ہی نہیں اس کے لیے، نہ رجوع ہے نہ نکاح ہے. حتی، ہاں ایک صورت ہے، یہاں تک کہ تنکہا، وہ عورت نکاح کرے، زوجن، ایک شوہر سے، غیرہ، اس کے علاوہ. یعنی طلاق بائن کے بعد کیا ہے؟ عورت اب کسی اور جگہ شادی کر رہی ہے عدت گزار کے، پھر وہ شوہر فوت ہو جاتا ہے یا خود اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے، اب یہ پھر بیوہ ہو گئی یا متعلقہ ہو گئی، اب پھر شادی کرنی ہے تو وہ جو پہلا شوہر تھا اس سے شادی کر سکتی ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ حلالہ. لیکن ہمارے ہاں جو حلالہ کروایا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے، ایسا حلالہ ممنوع ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے. کس طرح؟ کہ اب ایک شخص نے طلاق دے دی، اب عورت پھر وہیں جانا چاہتی ہے یا مرد اس کو لانا چاہتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا پھر تم حلالہ کروا لو. اس کا معنی کیا ہے؟ نہائی کبھی چیز کہ جاؤ کسی اور مرد سے شادی کرو، پھر وہ تمہیں طلاق دے، اور اسے مجبور کیا گیا کہ طلاق دے دو تاکہ پہلے شوہر سے پھر شادی ہو سکے، اور اگر وہ نہیں دیتا تو الٹے سیدھے حربے اختیار کیے جائیں، ظلم اور زیادتی سے اس سے پھر عورت چھینی جائے اور پھر پہلے شوہر سے بیاہی جائے. یہ ایک فساد ہے، اور عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہے، کیونکہ نکاح نہ جبری طور پر کسی کا ہونا چاہیے اور نہ طلاق جبری طور پر کسی سے دلوانی چاہیے. اس طرح یہ سب ایک کھیل بن جائے گا، اسی لیے لعنت کی گئی. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ، یہ کون طلاق دے دے؟ یہاں طَلَّقَهَا کون ہے؟ دوسرا شوہر. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، یعنی پہلے شوہر بیوی پر، اَن يَتَرَاجَا، کہ دونوں ایک دوسرے سے رجوع کر لیں، یعنی پھر نکاح کر لیں. لیکن شرط کیا ہے؟ اِن ظَنَّا اَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، انہیں یقین ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم کریں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بیان کرتا ہے ان کو ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں، جانتے ہوں. جو جانتے ہی نہ، ان کو اللہ کی حدود کا کیا پتا ہوگا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، کون سی طلاق؟ لکھے رجعی، بریکٹ میں لکھے رجعی، رے جیم این یہ. میں انشاءاللہ آپ کو ایک چارٹ پرووائڈ کروں گی جس میں یہ سارا خلاصہ ہوگا, لیکن ایک ایک آیت کو الگ سمجھ لیں. اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو, فبلغنا اجلہن, پھر وہ اپنی مدت پوری کر لیں, فامسکوہن بمعروف, تو روک لو انہیں بھلے طریقے سے, یعنی رجوع کر لو, او سرحوہن بمعروف, یا رخصت کر دو بھلے طریقے سے, ولا تمسکوہن ضرارن, اور مت روکو ان کو نقصان دینے کو, تکلیف دینے کو, لتعتدوا, کہ تم زیادتی کر سکو, کہ عورت کو ستا سکو, اس لیے مت روکنا. ومن یفعل ذلک, جو کوئی ایسا کرے گا, جو کوئی سے مراد یہاں کون ہے, جو شوہر ایسا کرے گا, جو مرد ایسا کرے گا کہ صرف عورت کو ستانے کے لیے اسے رجوع کر رہا ہے, رکھنے کی نیت نہیں, اس کو اور پٹایا جائے اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ایک طلاق دے کے پھر 3 مہینے عدت کرائی جائے, پھر رجوع کر لیا جائے اور اس طرح سال گزار لیا جائے, پر میں ایسا کرنے والا فقط ظلم نفسہ, اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے. اس سے بڑھ کے عورت کے حقوق کی پروٹیکشن کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ظالم قرار دے رہے ہیں, روک رہے ہیں, منع کر رہے ہیں. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اور اللہ کی آیات کو مذاق مت بنا لو, یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق مت اڑاؤ, کہ تم کبھی طلاق دو اور کبھی رجوع کر لو, پھر طلاق دو پھر رجوع کر لو, پھر طلاق دو پھر رجوع کر لو, 100 دفعہ طلاق دے دو, طلاق کو ایک مذاق بنا لو یا رجوع کو ایک مذاق بنا لو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. کون سی نعمت؟ اسلام کی نعمت. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, اور جو اس نے اتارا تم پر کتاب میں سے اور حکمت میں سے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے جو بھیجا گیا تم کو. وَمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ, يَعِظُكُم بِهِ, وہ نصیحت کرتا ہے تم کو اس کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ, پھر وہی تقوی, اللہ سے ڈرو. وَعْلَمُوا, اور جان لو, کیا, اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, کہ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے, اس کو تو سب پتا چل جاتا ہے. اب دیکھیں کہ کس طرح قانونی باتیں کرتے کرتے پھر نصیحت کر دی گئی, کیونکہ جب تک بنیاد نہ ہو محض قانون پر عمل ہو نہیں سکتا. اسلام میں عدل و انصاف والا معاشرہ کیسے قائم ہو سکتا ہے, کب ہو سکتا ہے, جب لوگوں کے اندر خدا کا خوف ہو. اس لیے عموماً لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلامی قانون بنا دو تو ملک میں امن امان ہو جاتا, خالی قانون بنانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ لوگوں کے اندر اللہ کا تقویٰ نہ ہو, لوگ اس قانون کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. ورنہ قانون تو اب بھی ہے ہمارے پاس, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ عورتوں پہ کس قدر ظلم ہو رہا ہے, کیا کیا ان کے اوپر بیت رہی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محض قانون بنانے سے بات نہیں بنے گی, اس کے لیے لوگوں کے اندر خدا کا احساس اور تقویٰ پیدا کرنا ضروری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. یہ ڈھیر سارے سوال بتا رہے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آئی کرنا, اس کا ایک چھوٹا سا حل نکالا میں نے. ان سارے چیزوں کا خلاصہ اس کاغذ پر ہے, یہ جو کچھ ہم نے کل پڑھا اور کچھ جو آج ہم پڑھیں گے اس کا سب خلاصہ ہے. پوائنٹس میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں تاکہ یاد کرنا بھی آسان ہو اور سمجھنا بھی. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاق حالت طہر میں دی جائے گی. حکمت, حالت حیض میں ہارمونل چینجز کی وجہ سے عورت اوور سینسیٹیو اور اریٹیبل ہوتی ہے, اس لیے مرد کو اریٹیٹ کرتی ہے, غصہ دلاتی ہے, تو بسا اوقات وہ ایسی حالت میں جذبات میں آ کر طلاق دے دیتا ہے. تو شوہر کو کیا حکم ہے کہ وہ اس وقت طلاق نہ دے جب عورت کسی ایسی کنڈیشن میں ہو, اس وقت دے جب وہ طہر کی حالت میں ہو. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ طلاق جیسا ہیجانی, ہیجانی کا کیا مطلب ہے, ہیجان ہوتا نا غصے اور جذبات کی ملی جلی کیفیت, ایسا ہیجانی فیصلہ جو ہے وہ بھی بہت صابرانہ فیصلہ ہو,
دوسری بات یہ ہے کہ طہر کی حالت میں قربت کا موقع ملتا ہے، جب حالت حیض میں یا ناپاکی کی حالت میں ایسی کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی دونوں طرف سے. پھر عدت کی مدت، ثلاثہ کا قروء. قروء کا لفظ جو ہے یہ ازداد میں سے ہے. ازداد آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ عربی زبان لغت ذوی الازداد ہے، ایک ہی لفظ کے دو بالکل اپوزٹ معنی بھی ہوتے ہیں. قرء پاکی کو بھی کہتے ہیں، قرء حیض کو بھی کہتے ہیں. تو قرآن میں کیا بتایا گیا؟ ثلاثہ قروء. اگر اس کا مطلب، قروء کا مطلب پاکی لیا جائے تو عدت کب ختم ہوگی؟ تیسرا حیض ختم ہوگا، عورت نہائی، دوبارہ طہر کی حالت میں آئی تو تیسرا قروء، تیسرا قرء ختم ہو گیا، یعنی تیسرا مہینہ ختم جب ہوگا. قروء کا ویسے لفظی مطلب تو پاکی یا حیض ہے، لیکن مراد اس سے مہینہ ہے، یعنی تیسرے مہینے کی حد کیا ہے. تیسرے مہینے کی حد پاکی ہے، نہ کہ حالت نجاست. اور اگر قرء سے مراد حیض لیا جائے تو تیسرا مہینہ کب ختم ہوگا؟ جو ہی تیسری دفعہ حیض شروع ہوگا. پھر الطلاق مرتان، اس سے مراد طلاق رجیع ہے. طلاق دو مرتبہ یعنی دو مجلسوں میں ہوگی. اس کا مرہ کا مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ، یعنی یہ نمبر آف طلاق نہیں بلکہ ٹائمز آف طلاق ہے، ٹو ڈفرنٹ ٹائمز. طریقہ کیا ہوگا؟ جیسے پہلی طلاق ہوئی، طہر بھی ہوئی، عدت کیا ہے؟ تین قروء. دوران عدت کیا حکم ہے؟ عورت شوہر کے گھر میں رہے گی، شوہر کے لیے زینت کا اہتمام کرے گی تاکہ اس کو اپنی طرف مائل کر سکے، رجوع کا موقع ملے. نمبر تین، کوئی اور شخص طلاق رجوع کی عدت کے دوران نکاح کا پیغام نہ بھیجے تاکہ عورت کا دھیان اپنے پہلے شوہر ہی کی طرف رہے. اگر کوئی اور بیچ میں انٹروڈ کرے گا تو عورت کو اور زیادہ موقع مل جائے گا کہ ٹھیک ہے میں اس کو چھوڑتی ہوں، میرے لیے تو اور بہت سی راہیں کھلی ہیں، اس سے گھر جلدی ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. شوہر رجوع کا حق رکھتا ہے، یعنی جس نے طلاق دی وہ رجوع کا حق رکھتا ہے اگر وہ طلاق واپس لے لے، کیونکہ شوہر اپنے ہی کیے ہوئے ایک فیصلے کو واپس لے رہا ہے، لہذا اس میں عورت کی رضامندی کا دخل نہیں ہے، اسی اختیار کی طرف یہاں اشارہ ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اور یہ کیوں ہے درجہ؟ مہر نان نفقہ کے ادا کرنے کے علاوہ مرد کا قوام ہونا ہے، بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ہے. پہلی طلاق جو رجی تھی گزر گئی، اس کی عدت، رجوع کا حق اور موقع تو ختم ہے. شوہر کا گھر عورت کو چھوڑنا ہوگا، اب وہاں نہیں رہ سکتی. عورت نکاح کر سکتی ہے، سابقہ شوہر بھی پیغام بھیج سکتا ہے دوبارہ نکاح کے لیے، اس کے علاوہ اور بھی جو چاہے پیغام بھیج سکتا ہے. اگر سابقہ شوہر نکاح کا پیغام بھیجے تو عورت کی رضامندی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یعنی ولی کو یہ حق نہیں کہ وہ کہے کہ نہیں اسی کے ساتھ زیادہ بہتر ہے، کسی اور سے نہیں کرتے. قرآن پاک میں آتا ہے جہاں ترا دو بینہم، آپس میں رضامند ہو. اس نکاح میں کوئی ولی اپنی انا اور غیرت کا مسئلہ بنا کر رکاوٹ نہ ڈالے. آج آپ پڑھیں گے کہ لا تعدلوہن، ان عورتوں کو کیا نہ کرو، مجبور نہ کرو. یہ جو لفظ لکھا ہوا نا لا تعدلوہن، اس میں الف ایکسٹرا لکھا جا گیا، اس کو کاٹ دیں، بغیر لکھتے ہیں. ذالکم ازکا لکم و اطہر. ایسا کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ کہ عورت مجبوراً غلط رستہ اختیار نہ کرے. عورت کے لیے زیادہ پاکیزہ اور بہتر صورت یہی ہے کہ سابقہ شوہر سے نکاح کر لے. سابقہ شوہر اگر دوبارہ نکاح کرے گا تو نیا نکاح ہوگا، نیا مہر، گواہ، بارات، سب کچھ نئی. بارات سے ایک صرف اذراہ مزاح، یعنی معاملے کی سنجیدگی کو واضح کرنے کے لیے. تو یہ جو نئی بارات اور نیا روپ لکھا ہوا ہے اس کو بے شک کاٹ دیں گے، یہ کوئی شرائط میں سے نہیں ہے. اگر عورت اپنے سابقہ شوہر سے نکاح نہ کرے تو بھی آزاد ہے. عورت آزاد ہے، یعنی چاہے تو پہلے شوہر سے نکاح کرے، چاہے کسی اور سے. یعنی آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گھر سے نکل کھڑی ہو اور شوہر ڈھونڈنے کے لیے، مراد اس سے یہ ہے کہ اس قید نکاح سے آزاد ہے. دوسری طلاق، طلاق کی رجی، یہ بھی پہلی طلاق کی طرح حالت طہر میں دی جائے گی. عدت 3 قروء ہوگی، شوہر کو دوران عدت رجوع کا حق ہوگا، کوئی اور شخص نکاح کا پیغام اس دوران نہیں دے سکتا. تیسرے قروء کے ساتھ عدت ختم، رجوع کا حق بھی ختم، عورت نکاح کے لیے آزاد. کوئی بھی شخص نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے سابقہ شوہر سمیت. اگر نیا نکاح ہو سابقہ شوہر کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، تو نکاح کی ساری شرائط جو کل میں نے آپ کو بتائی تھی وہ پوری کی جائیں گی. تیسری طلاق، یہ طلاق بائنہ ہے، ٹھیک ہے. بائنہ بین سے مراد ہے جدائی. عدت 3 قروء، دوران عدت رجوع کا حق ختم، عدت گزارنے کے بعد سابقہ شوہر سے نکاح کا حق ختم، عورت نکاح کے لیے آزاد ہے. طلاق رجی میں دوران عدت بھی کوئی شخص پیغام نہیں بھیج سکتا، لیکن طلاق بائنہ میں دوران عدت اشارتاً پیغام بھیجا جا سکتا ہے، ڈائریکٹ نہیں. ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، یہ آپ پڑھیں گے آج. حلالہ، کسی دوسرے شخص سے نکاح کرنے کے بعد اگر عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا اسے طلاق ہو جائے تو نکاح کے لیے آزاد ہوتی ہے. اس صورت میں دوبارہ سابقہ شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اسے حلالہ کہتے ہیں. لیکن حلالہ کی نیت سے نکاح کرنا یا کرانا ناجائز ہے، اسے سازشی نکاح قرار دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے اور کروانے والے کو لعنت فرمائی ہے. یہ ہے خلاصہ کل کی گفتگو کا. امید ہے کچھ ابہامات واضح ہوں گے. ابھی جب آپ اس کاغذ کو لے کے اکیلے بیٹھ کے پڑھیں گے غور کر کے، پھر آپ کو مزید بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. کچھ سوالوں کے جواب میں یہاں پر دے دیتی ہوں تاکہ بات کچھ مزید واضح ہو. کسی نے لکھا ہے کہ ایلہ کا سوال ہے، ایلہ، کیونکہ یہ چیپٹر بہت اہم ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ کنفیوژن باقی نہ رہے. کیا 4 مہینے کے ایلہ کے بعد خود بخود طلاق ہو جاتی ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ نہیں، خود بخود نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں لکھا ہوا ہے للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلہ کرتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کا انتظار ہے. ٹھیک، 4 مہینے حد ہے اس کی. فَإِن فَاؤ، پھر اگر وہ پلٹ آئیں، رجوع کر لیں. اگر خود ہی طلاق ہو جاتی تو رجوع تو پھر نہیں کر سکتے تھے نا اس طرح. یعنی فَإِنَّ اللَّهَ غُفُورُ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، اور اگر عزم کر لے طلاق کا، تو اس کا مطلب ہے کہ طلاق ابھی دینی پڑے گی ان کو. اسی لیے کل یہ بتایا گیا تھا نا کہ اگر شوہر نہ دے، ادھر ادھر فرار حاصل کرے، تو حکومت وقت اس کو پکڑ کے اس سے فیصلہ کروائے گی. یعنی آٹومیٹیکلی 4 مہینے گزرنے پہ طلاق نہیں ہوتی، طلاق پھر بھی دینی پڑتی ہے. اگر ہو جاتی ہے تو وہ شوہر کیا ساری زندگی میں کبھی بھی رجوع کر سکتا؟ آپ دیکھیں کہ ساری زندگی میں تو کوئی بھی رجوع نہیں کر سکتا. ساری زندگی میں تو 3 مہینے کی مدت کے اندر ہی رجوع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے اگر وہ طلاق رجعی ہو. اور یہ طلاق جو ہوتی ہے یہ بائن ہوتی ہے، یعنی اس میں رجوع کا حق نہیں ہوتا. یہ جو 4 مہینے کے انتظار کے بعد طلاق ہوتی ہے یہ بائن ہوتی ہے. ہاں، دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہیں تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن بعض فقہا نے کہا ہے کہ نہیں، رجعی ہی ہوگی. اب یہ تھوڑے سے فقہی اختلاف ہے، ایسے فقہی اختلاف کے موقع پر عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ جس ملک میں رہ رہے ہوں وہاں پر جو عموماً ان کو فتویٰ مل جاتا ہے اس کے مطابق ہی عمل کر لیں، کیونکہ عام لوگوں کے لیے وہی چیز ہوتی ہے.
آپ لوگوں کے پچھلے جو سوال آتے رہے ہیں ان میں ایک سوال جو اہم تھا وہ خلا کے بارے میں تھا، کہ اس آیت کی صحیح طور پر یہ خلا کی حقیقت کی وضاحت نہیں ہوئی. خلا دراصل عورت کا طلاق طلب کرنا ہے. طلاق نکاح کے بعد ہوتی ہے، یعنی نکاح کے بغیر تو طلاق کا کوئی تصور نہیں. نکاح میں زیادہ رول یا ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے، اسے مہر دینا ہوتا ہے اور ایک عورت کو قبول کرنا ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے خطبہ نکاح کی جو گرا لگنے کی بات تھی یا نکاح ہونے کی بات تھی اس کو بھی اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ لڑکی کا باپ یا ولی کیا بولتا ہے کہ میں اپنی اس بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں، لڑکے سے. اور اگر لڑکا کچھ بھی نہیں بولتا تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. تو جب لڑکا کہتا کہ ہاں میں اس کو قبول کرتا ہوں، جسے کہتا ہے نا ایجاب و قبول، نکاح اصل کس چیز کا نام ہے؟ ایجاب و قبول کا نام. تو جب وہ کہتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں، تو اب یہ جو قبول کرنا ہے اب اختیار اس کے پاس آ گیا. قبول کرنے کے بعد یہ چاہے تو چھوڑے، چاہے تو نہ چھوڑے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ان آیات کے اندر ایک آیت آئی تھی وللرجال علیہن درجہ، مردوں کے لیے اس معاملے میں کیا ہے، عورتوں پر ایک درجہ زیادہ ہے. یعنی شادی کو قائم رکھنے کی ذمہ داری مرد کے سپرد کی گئی، اس معاملے میں اتھارٹی مرد کو دی گئی. وہ کیوں دی گئی یہ ایک الگ بحث ہے، اس میں میں پیچھے بھی بات کر چکی ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ اتھارٹی عورت کو اگر دے دی جائے تو صرف دینا ہی بات نہیں، اس میں ایک اور اہم چیز ہے کہ یہ ایک بوجھ بھی ہے. یعنی ایک چیز کو قائم رکھنا، مینٹین رکھنا ایک ذمہ داری کی بات ہے. پھر عورت پر، عورت چونکہ بیسیکلی جذباتی ہوتی ہے، اس پر پریشرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، جلد مان جاتی ہے، دباؤ قبول کر لیتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بوجھ دیا نہیں. یعنی نکاح کی جو گرا ہے یہ عورت کو نہیں دی تاکہ اس پر سے ایک بوجھ ہٹایا جائے. دوسری بات یہ کہ نکاح کے بعد نان نفقے کی ذمہ داری شوہر کے ذمہ ہے. تیسری بات یہ کہ عورت غصے میں بھی جلدی آتی ہے، مان بھی جلدی جاتی ہے، پریشرز بھی جلدی قبول کر لیتی ہے. تو اگر یہ عورت کے ہاتھ میں ذمہ داری دے دی جاتی تو اس کا قائم رکھنا کچھ زیادہ مشکل ہوتا، جس میں میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی ہلکی سی کہ شادی کے بعد عورت بعض اوقات بہت سی جسمانی تکلیفوں سے گزرتی ہے، مثلا بچے کی ولادت ہے یا بچے کو دودھ پلانا ہے یا کئی اور ذمہ داریاں ہیں، اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ وہ ان ذمہ داریوں سے اتنی گھبرا اٹھتی، اتنی تنگ آتی کہ اپنے بچوں کو بددعائیں تک دینے لگتی. حالانکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اسے بہت محبت ہے اپنے بچوں سے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتی، بددعا تک دے دیتی ہے اور ایک دم جیسے سب کچھ کٹ کرنا چاہتی. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ ذمہ داری نہیں دی. ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کی ولادت کی تکلیف سے اس قدر پریشان ہو کہ یہ کہے کہ میں تو اپنے شوہر کو طلاق دیتی ہوں، یا کسی اور دباؤ میں، یا بچوں کے پریشان کرنے کی وجہ سے جو مستقل طور پر اس کے لیے ایک اذیت کا سبب بعض اوقات بن جاتے. تو چونکہ گھر بنانا ایک کھیل نہیں، ایک مذاق نہیں، یہ معاشرے کی عمارت کی ایک ایک اینٹ ہے کہ گھر، اور اگر بہت سے اینٹوں میں کریک آ جائے اور بہت سی اینٹیں اپنی جگہ سے ہل جائیں تو ایک اچھا معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ نکاح صرف خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ، حالانکہ خوشی اور اس میں محبت اور مودت اور سکون اللہ تعالیٰ نے ضرور رکھا ہے، وہ زواجی زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، لیکن ہول سول صرف یہی مقصد نہیں، وہ بہت سی اور ذمہ داریوں کو مل جل کر نبھانے کا نام بھی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ مرد کی نفسیات کو مختلف بنایا، اس کے اندر عقل کو یعنی سوچ کر کام کرنے کا مادہ زیادہ رکھا بنسبت عورت کے، کہ اس کے اندر جذبات زیادہ رکھے. اس لیے طلاق کا حق مرد کو دیا گیا کہ وہ دے سکتا ہے، کیونکہ اسی نے گرہ لگائی تھی، کھولنے کا حق بھی اسی کو دیا گیا۔